أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة فما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ فاطر کی یہ آخری آیات ہیں. آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں یہ آیت نمبر 42 ہے. آج انشاءاللہ یہ سورہ فاطر پوری ہو جائے گی اور اگلے اتوار کو انشاءاللہ العزیز سورہ یاسین شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ کفار قریش کا حال بیان کر رہے ہیں کہ کفار قریش کا کیا حال تھا. وہ یوں کہتے تھے کہ وہ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، وہ کافر لوگ اللہ کا نام لے کر قسمیں کھاتے تھے. جہد کے معنی آتے بڑی پکی قسمیں کھانا، بڑی یعنی مضبوط قسمیں کھانا. تو وہ لوگ بڑی مضبوط قسمیں کھاتے تھے کہ لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدا من احد الامم، کہ اگر ان کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے کوئی ڈرانے والا آیا، کوئی نذیر آیا، لیکونن اہدا من احد الامم، تو وہ لوگ تمام امتوں میں سے سب سے زیادہ ہدایت پانے والے ہوں گے. یعنی وہ یوں کہتے تھے کفار قریش کہ اگر اللہ تعالی نے ہمارے پاس کوئی رسول بھیجا، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، کہ اگر ہمارے پاس اللہ نے کوئی رسول بھیجا، کوئی نبی بھیجا، تو ہم ہر امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے. یعنی یہودیوں کے مقابلے میں، نصرانیوں کے مقابلے میں ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے. اور جس طریقے سے یہودیوں نے، نصرانیوں نے اور دوسری سابقہ امتوں نے وہ اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ہم ایسا کام نہیں کریں گے. یہ قریش مکہ یہ قسمیں کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما جاءہم نذیر، پھر جب ہم نے ان کے پاس اپنا ایک نذیر بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سنانے والے بنا کر بھیجے، ما زادہم الا نفورا، تو ان کے جو بدکنا ہے ان کی نفرتیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئیں. زبانی جمع خرچ تو سب سے آسان کام ہوتا ہے نا، کہ یوں کر لیں گے یوں کر لیں گے، بیٹھ کر لمبی لمبی باتیں کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا دین کے معاملے میں ہر وقت بحث کرتے رہتے ہیں، ایسا ہو جائے گا، ایسا کر لیں گے، ایسا کر لیں گے. پتا تو اس وقت چلتا ہے جب انسان کے اوپر وہ کام آتا ہے اور کام کرنا پڑتا ہے، اور دین کے خاطر انسان کو بہت ساری اپنی خواہشات چھوڑنی پڑتی ہیں. کبھی مال کا نقصان ہوتا ہے، کبھی جذبات کا نقصان ہوتا ہے، کبھی شوق چھوڑنا پڑتا ہے، بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو گفتار کے غازی ہیں، بات کرو تو ایسا لگے گا کہ ان سے بڑا نیکی کوئی پیدا نہیں ہوا، باتیں اونچی اونچی، لیکن جب عمل کا نمبر آیا اور ان باتوں کے اوپر جب عمل کرنے کی نوبت آئی تو پتہ چلا کہ اب انسان کی آزمائش ہوتی ہے. جب اپنے جذبات کو یا اپنے مال کو قربان کرنا پڑے اور اپنی چیزوں کو چھوڑنا پڑے اور پھر اس کے بعد کوئی انسان کو کوئی نقصان کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے کسی مسئلے کے اوپر عمل کرنا پڑے، تو آدمی کو پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ مسائل کیا ہیں. تو وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو باتیں ارشاد فرماتے ہیں وہ در حقیقت واقعات تو پرانے ہوتے ہیں، باتیں تو پرانی ہوتی ہیں یا کوئی واقعہ پرانا ہوتا، لیکن خرابی در حقیقت اگر خرابی کی چیز ہوتی ہے تو ہم لوگوں کی خرابی بیان کی جا رہی ہوتی ہے. ان باتوں کے آئینے میں انسان کو اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہیے کہ کہیں ہم لوگ تو ایسے نہیں. مشرکین مکہ کی یہ بات بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ مشرکین مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یوں بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر کوئی اللہ کی طرف سے پیغمبر آ گیا، کوئی نبی آ گیا، تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے، ہم یوں عمل کریں گے، ہم ایسا کریں گے اور ایسا کریں گے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے اپنا رسول بھیج دیا، ہم نے اپنا نبی بھیجا، تو ہدایت کیا پاتے تو ان کی نفرتیں ہی بڑھ گئیں، ان کی نفرتیں ہی پروان چڑھ گئیں. حقیقت میں یہ ہمارا بھی حال ہے. یوں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم میں سے ہر انسان کو کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایک دیندار گھرانوں میں پیدا کیا. اسی بات کا انسان شکر کرے ادا کرے تو شکر ہی نہیں ادا کر سکتا، کیونکہ انسان کے بس میں تو ہے نہیں کہ پیدا کہاں ہونا ہے. یہ فیصلے تو اللہ کے ہاں ہیں کہ کون سی روح کو کہاں اتارنا ہے، کس کا کیا اختیار ہے، کس کا کیا بس ہے. عیسائیوں کے ہاں بھی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، ہندوؤں کے ہاں بھی ہو رہی ہیں، یہودیوں کے ہاں بھی ہو رہی ہیں، کسی کا بس تھوڑی ہے کہ کہاں پیدا ہو رہا ہے. یہ تو اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی جگہ کے اوپر ایسے گھرانوں میں اللہ نے پیدا فرمایا جہاں پر کہ انسان کے ماں باپ نیک اور دیندار ہیں. ورنہ الامان والحفیظ، آدمی کے اوپر اپنے خاندان، اپنے ماں باپ، اپنے آبا و اجداد کا جو طور طریقہ ہے وہ اتنا اٹل ہوتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ نہیں سکتا. دیکھ لو آپ کے اس ماحول کے اندر بھی کتنے غیر مسلم جیتے ہیں جو اذانوں کی آوازیں بھی سنتے ہیں، لوگوں کو نمازیں پڑھتا ہوا بھی دیکھتے ہیں، لیکن مزہ لے کر ٹس سے مس ہو جائیں. ابھی چند دن پہلے یا کراچی میں ایک سیمینار تھا، میرا بھی اس میں جانا ہوا، مجھے بھی اس میں تقریب اختتامی پروگرام کے لیے بلایا تھا، تو وہ تقریب بین المذاہب پر تھا، کمپیریٹو اسٹڈیز بٹوین دی ریلیجن. تو میں اس یعنی مختلف مذاہب کے لوگ جمع تھے، عیسائی بھی تھے اور سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، یہ بھی تھا، پتہ نہیں کون کون تھے، مسلمان بھی تھے، پھر مسلمانوں کے بھی فرقے بھی تھے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کون کون سب بیٹھے ہوئے تھے. اب میں یہ سوچتا تھا کہ ہم یہاں پر میجورٹی میں پاکستان ہم مائنورٹی کے اندر نہیں ہیں، ہم میجورٹی کے اندر، ماحول اپنا، سب کچھ اپنا، ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ماشاءاللہ سب الحمدللہ، لیکن ان میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ساری باتیں سنتے. تین دن کا وہ سیمینار تھا اور ہوتے رہتے اس طرح کے سیمینار دنیا بھر میں، باتیں ساری سنی لیکن عقل میں نہیں آئی. سننا الگ چیز ہوتی ہے، سمجھنا اور چیز ہوتی ہے، ماننا اور چیز ہوتی ہے. ماننا، قرآن کریم نے اسی کو فرمایا غیر مسلموں کے بارے میں کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کو برحق ہونا اور اس قرآن پاک کا صادق ہونا اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو. اور بیٹے کی مثال اللہ نے ایسی دی کہ آپ کا بیٹا اگر ایک بہت بڑے مجمع کے اندر درمیان میں بھی ہوگا تو آپ اس کو کہیں سے بھی زاویے سے دیکھو پہچان دو گے میرا بچہ ہے کہ نہیں. فرمایا مثال بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی دی جس کو انسان ہزاروں کے مجمع میں دور سے پہچان لیتا کہ یہ میرا بیٹا. فرمایا اس طرح پہچانتے ہیں قرآن کے برحق ہونے کو اور اللہ کے نبی کے برحق ہونے کو. آپ مجھے بتائیے قرآن پاک جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں یا جب سے کلام پاک نازل ہوا جتنے انسانوں نے پڑھا کسی کوئی بنا سکا ایسا کلام پاک کے کوئی لفظ؟ اور یہ قرآن پاک کا چیلنج ہے کہ لے کر آؤ ایسا کوئی، بنا سکتے تو بنا کے دکھا دو. وہ لوگ اہل لسان تھے، اہل عرب، مادری زبان تھی ان کی عربی، وہ پہچانتے تھے کہ یہ قرآن ہمارا انسانوں کا بنایا ہوا ہے ہی نہیں. مادری زبان جس کی ہو وہ تو ایک ایک باریکیوں کو پہچانتا ہے نا اپنی زبان کی. اس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ صرف وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے اندر تکبر تھا، حق کو نہ مان، حق کو سنتے تھے، حق کو سمجھتے تھے، مانتے نہیں تھے. آج بھی ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم سنتے تو سب ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن مانتے کتنی ہیں؟ آپ مجھے بتاؤ، ہمارا اگر ایک طریقہ غلط ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہر انسان سے غلطی ہوتی، ہم سے اگر کوئی ایک طریقہ غلط ہے ہم ہزار سنیں گے لیکن اپنے طور طریقوں کو نہیں چھوڑتے. کتنا کہہ لو آپ اپنے طور طریقوں کو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے تجارت، اپنا گھر ہم شریعت کے تابع کر دیں، شریعت کے حکموں کے ماتحت کر دیں. بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کو، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کے اوپر محنت کر کے اپنی زندگیوں کو بدلتے ہیں. قرآن پاک تو در حقیقت ہمیں اسی بات کی تلقین فرما رہا، اللہ رب العزت اسی بات کی تاکید کر رہے ہیں کہ جہاں سنتے ہو وہاں مانو بھی. ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالو، تجارت ہے اس کے مطابق کرو، کاروبار ہے اس کے مطابق کرو، گھر کا ماحول ہے اس کے مطابق کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ پڑھ تو سب باتیں لی، بیانات میں بھی بیٹھ گئے، کتابیں بھی پڑھ لی، سب کچھ ہو گیا، لیکن جب ماننے کا اور عمل کرنے کا مرحلہ آیا تو ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہی پرانی ڈگر اپنی برقرار، اس پرانی ڈگر سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں اتنے بہت سارے لوگوں سے جانتا ہوں، بعض ہمارے معاشرے کے بعض امراض ایسے ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے اور ختم کرنا کوئی چاہتا بھی نہیں اس کو. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میراث ہے. میراث کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تفصیل سے احکامات بیان فرمایا کہ بیٹے کا یہ حصہ ہے، بیٹی کا یہ حصہ، بیوی کا یہ حصہ، ماں کا یہ اور باپ کا یہ، جو ترتیب قرآن پاک نے بیان فرمائی، اللہ نے بیان فرمایا. اب لوگ ساری باتیں کریں گے لیکن جب اپنا مرحلہ آیا تقسیم میراث کا اب سنو بہانے، اب ایسے ایسے بہانے نکلیں گے کہ آپ کی عقل دنگ ہو جائے گی. کوئی کہے گا کہ میں تو اپنے باپ کے ساتھ کام کرتا تھا، دوسرا بھائی تو کام ہی نہیں کرتا تھا. اچھا جی چلو. دوسرا کہتا ہے کہ ہم نے تو بہنوں کی شادیاں کر دی، بہنوں کو دے دیا جو شادی پہ دینا تھا، اب کیا دینا ہوں. میں ان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ کیا بہنوں کی شادی کی تو کیا آپ کے والد نے آپ کی شادیاں نہیں کی؟ کیا بیٹوں کی شادیاں نہیں کی؟ بیٹوں کو نہیں دیا شادیوں پہ؟ بیٹوں کے شادیوں پہ کوئی خرچ نہیں کیا؟ بات یہی ہوتی ہے کہ پڑھنا سب کچھ ہے، لیکن جب اپنے اوپر زد پڑنے لگتی ہے نا، اور اپنا مال آگے پیچھے ہوتا ہے، یا اپنے جذبات اور شوق آگے پیچھے ہوتے ہیں، پھر دیکھو کون کتنا مضبوط نکلتا ہے. یہ ہوتی ہے کسوٹی، یہ ہوتی ہے آزمائش. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کتنے دین کے دائرے کے اندر ہیں. ہر انسان کو ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے، بجھ سمید ہر انسان کو، کہ ہم کتنی اللہ تعالی کی باتوں کو سن کر اس کو مانتے ہیں. فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ اَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ اللہ کے نام لے کر بڑی بڑی مضبوط قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا آ گیا تو ہم ضرور تمام امتوں میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہم ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے بھیج دیا ان کے پاس ایک ڈر دینے والا. مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ان کی نفرتوں میں اضافہ ہوا. اضافہ کس میں ہوا؟ نفرتوں میں، اور بری چالوں میں اضافہ ہوا، مزید بری چالیں چلنے لگ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، دینداروں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، جس کا پوری تاریخ گواہ ہے، قریش کی، کفار مکہ کی، کہ کس طریقے سے کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، صحابہ کرام کو ستایا، اہل ایمان کو ستایا. فرمایا کہ ان کی نفرتوں میں اضافہ ہوا. استکبارا فی الارض، کیوں مخالفت پر آمادہ ہوئے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی؟ کیوں دین کی مخالفت کی؟ استکبارا فی الارض، زمین میں تکبر کیا کرتے تھے. تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ ہم تو کفار قریش ہیں، اتنے بڑے بڑے خاندانوں کے ہم رئیس ہیں، سردار ہیں، ہمارے پاس اتنی دولتیں، اتنی جائیدادیں ہیں. یہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام، یہ کیا حیثیت ہے ان کی؟ ہماری ہم ایسے، ہمارے آبا و اجداد ایسے، ہماری مجلسیں ایسی، ہمارے خاندان ایسے، ہماری دولتیں ایسی، یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ استکبارا فی الارض، یہ جو نفرتیں ان کے دلوں میں پیدا ہوئیں، یہ اپنے آپ کو تکبر کی وجہ سے پیدا ہوئی. یہ تکبر بھی انسان کو بہت کچھ ماننے نہیں دیتا. استکبارا فی الارض ومکر السیئ، اور ان کی بری چالوں میں اور اضافہ ہوتا رہا. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلی، آیت یاد رکھنے کی ہے. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلی، برے کاموں کی تدبیریں اسی انسان پر پڑتی ہیں جو انسان بری تدبیریں کرتا ہے. کبھی کسی کا برا نہیں چاہنا، بری کام کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، کبھی کسی کا برا نہیں چاہنا چاہیے کہ اس کے ساتھ برا ہو جائے. کوئی انسان جب کسی کے ساتھ بری تدبیریں کرتا ہے نا، اور بری چالیں چلتا ہے، خراب تدبیریں کرتا ہے، خراب چالیں چلتا ہے، اس کو کبھی نقصان ہو نہ ہو، لیکن اپنا بیڑا غرق ضرور کر لے گا. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلی، بری تدبیروں کا وبال اسی کے اوپر پڑتا ہے، بری تدبیریں اسی کے خلاف جاتی ہیں کرنے والے. آپ دیکھ لیجئے جو لوگ دوسرے انسانوں کا برا چاہتے ہیں، اگر دوسرے کا برا ہو بھی جائے تب بھی اس کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہوتا. یہ اصول ہے مکافات عمل، جیسا کرو گے ایسا بھرو گے. اپنے ماں باپ کے ساتھ برا کرو گے، تمہارے بچے تمہارے ساتھ برا کریں گے. اپنے استادوں کے ساتھ برا کرو گے، تمہاری آنے والی نسلیں تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو تمہارے ساتھ تم نے کیا. ایک چائنیز کہاوت میں نے پڑھی، اس میں انہوں نے بات بڑی اچھی لکھی تھی، ہے تو غیر مسلم قوموں کی بات لیکن بات بڑی کام کی تھی. انہوں نے لکھا تھا کہ جب کوئی انسان کسی کے لیے قبر کھودے تو اس کو چاہیے کہ دو قبریں کھودے، ایک اپنے لیے اور ایک اس کے لیے. تو بات یہی ہوتی ہے کہ دیکھو جب کوئی انسان کسی کے لیے برا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ پھر برا ہوتا ہے، یہ اصول ہے. اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن گناہوں کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی انسان اگر وہ کام کرتا ہے تو دنیا میں بھی انسان کا وبال اس کو پہنچتا ہے. اور یہ فرمانے والے محمد بن قاب قرظی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تین کام ایسے ہیں جن کا کرنے والا دنیا میں بھی وبال اور عذاب سے نہیں بچتا. نمبر ایک، کسی بے گناہ کے حق میں بری تدبیر کر کے اس کو ایزا پہنچانا. کسی بے گناہ کے حق میں بری تدبیریں کر کے اس کو ایزا پہنچانا، جیسا آج کل ہمارے ہاں وتیرہ بن گیا لوگوں کا، شیوا بن گیا، فارغ بیٹھے ہوئے اچھا اس کے خلاف شروع ہو گئے، اس کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو گئے، کسی کو کاروباری نقصان پہنچا دیا، کسی کو ملازمتوں سے نکلوا دیا، کسی کو کچھ نہیں کیا تو بدنامی کر دیا خاندان میں، دوست احباب میں الٹی سیدھی باتیں اس کی طرف منسوب کر کے چلتی کر دی. یہ ایزا پہنچانا ہے، اس کا عذاب جہاں آخرت میں ہوگا دنیا میں بھی اس کا عذاب انسان بھگتتا ہے. کسی کے بارے میں کوئی بات کہنا ایسی جو اس میں نہیں ہے یا اس نے کی نہیں ہے محض بدنام کرنے کے لیے، اس کو ایزا پہنچانے کے لیے، اس کا عذاب اللہ تعالی جہاں آخرت میں دیتے ہیں وہاں دنیا میں بھی ملتا ہے. تو کسی بے گناہ کے حق میں بری تدبیر کر کے اس کو ایزا پہنچانا. نمبر دو، عام ظلم کرنا، ظلم کر رہا. اب ظلم کا مطلب یعنی کسی انسان کو دھوکہ دے رہا ہے وہ بھی ظلم ہے، کسی کے ساتھ کوئی چیز مہنگی بیچ رہا ہے وہ بھی ظلم ہے، کسی کو ستا رہا ہے وہ بھی ظلم ہے. تو جو انسان کسی دوسرے کے ساتھ ظلم کرتا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالی اس کو کی پکڑ فرماتے ہیں. تیسری چیز جو ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی معروف اور مشہور ایک طریقہ ہے، عادت ہے، وہ ہے عہد شکنی، عہد کو توڑنا، وعد عہد کو توڑنا. عہد شکنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافقوں کی آیات پہ شمار کیا. عہد شکنی یعنی وعد کر کے اس کو توڑ دینا. اس کا وبال جہاں دنیا میں آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ آخرت کے بھی دیتے ہیں. اور دو باتیں اور ہیں، ماں باپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا، نافرمانیاں کرنا، اور اپنے اساتذہ کے ساتھ ظلم نافرمانی کرنا، یہ وبال بھی ایسا ہے کہ آپ دنیا میں پنپتا ہوا نہیں دیکھو گے اس کو. یہ لکھ لو یہ بات، جو ماں باپ کے ساتھ برا کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. اور اپنے اساتذہ کے ساتھ جو انسان برا کرتا ہے، جو انسان ان کا برا نافرمانی کرے یا برا کرے، آپ ان کو کبھی ترقی پاتا ہوا نہیں دیکھو گے، اس کی مثال نظر نہیں آتی. اس لیے ہمیشہ یہ جو فرمایا کہ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلی، بری چالوں کا وبال اسی انسان کو پڑتا ہے. اس لیے کبھی کسی کا برا نہیں ہی چاہنا چاہیے، کبھی کسی کوئی انسان جو ہے وہ ہمارے ہاں جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اس کوششوں میں لگے رہتے، اس کو نقصان پہنچا دیا، اس کو نقصان پہنچا دیا، اس کے ساتھ بری تدبیریں کر لی، اس کے ساتھ بری تدبیریں کر لی. جو انسان یہ کام کرتا ہے دوسرے کا نقصان ہو نہ ہو اپنا کباڑا کر لے گا، اپنا تباہ بربادی ڈال دے گا. اس لیے یہ بہت یاد رکھنے کی آیت ہے اور اپنی عادت کو بدلنا چاہیے. ہمارے ہاں ایک بیماری جو حدیث شریف میں بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بچو، حسد سے بچو، حسد سے بچو. حسد یہی تو ہے، کسی دوسرے انسان کی نعمت کو، اچھی چیز کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ اس کے پاس سے زائل ہو کر مجھ کو مل جائے، اس کے پاس سے ختم ہو کر مجھ کو مل جائے، یہ ہے حسد، جو کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. اسی طریقے سے یہ کرنا کہ انسان بری تدبیریں کرنا دوسروں کے خلاف تو اس کو نقصان ہو جائے, اس کو نقصان ہو جائے, اس کو یہ ہو جائے, وہ کیوں ایسا کر رہا ہے, وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. یہ کام کبھی نہیں کرنا چاہیے. کبھی کسی کا کوئی انسان بگاڑ نہیں سکتا, کبھی کوئی کسی کا نہیں بگاڑ سکتا. جس کے حصے میں اللہ نے جو لکھا ہے اس کو مل کے رہتا ہے. جتنا رزق اس کے حصے میں لکھا, جتنی عزت لکھی, جتنا مال لکھا, جتنی دولت لکھی, سب اس کو ملے گا. کوئی نہیں اس کو روک سکتا. بلا وجہ اپنا ستیاناش کرنے کا کیا ہے؟ آدمی اپنا جائزہ لے کے وہ کیا تکلیف میں, اس کو کیا پریشانی ہے؟ اگر خود راحت سے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھ کو سب کچھ دیا, کھانے کو دیا, پہننے کو دیا, سب کچھ دیا, اللہ نے گھر بار دیا, اولادیں دی, آرام کرے. اب دوسرے کے پاس کیا اور اپنے پاس کیا نہیں, ہر وقت موازنہ کرنا کہ اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے, اس چکر میں لگا رہے گا, کبھی شکر کی توفیق نہیں ملے گی انسان, کبھی شکر کی توفیق ہوگی. فرق تو ہر انسان میں ہوتا ہے, کون سا انسان وہ ہے جس میں ایک دوسرے کے درمیان فرق نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, بڑے مشہور امام, بڑے مشہور فقیہ زاہد, وہ فرماتے, مال و دولت کے لحاظ سے بھی اللہ نے ان کو بڑا صاحب حیثیت بنایا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے بڑے مالدار لوگوں کے محلے میں رہتا تھا, تو ہر وقت غمزدہ رہتا تھا, کیونکہ میں یہ دیکھتا تھا کہ میرے سے اچھا فلانا آدمی ہے, اچھا بھائی اب بہت کوشش کر کے اس کے برابر پہنچے تو اپنے سے 10 آدمی اوپر اور نظر آ گئے, اب اس چکر میں لگ گیا. فرماتے تھے کہ جو اللہ کی دیوی نعمتیں ہیں ان کے اوپر شکر کی توفیق ہوتی نہیں اور مزید کے چکر میں لگا ہوا ہے. تو فرمانے لگے, اللہ والے تھے, فرمانے لگے کہ پھر میں نے اپنا گھر بدل کے غریبوں کے محلے میں گھر لے لیا, جہاں گھر میرے قرب و جوار میں سارے غریب لوگ تھے اور حیثیت کے اعتبار سے, مالی حیثیت کے اعتبار سے میرے سے کم لوگ. فرماتے ہیں کہ اب جب میں نے دیکھتا تھا اپنے دائیں بائیں گرد و پیش میں ہر آدمی مجھ کو اپنے سے کم نظر آتا تھا, تو میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا. بات یہی ہوتی ہے کہ انسان اتنا ناشکرا ہے کہ جب اپنی دیوی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی ہیں ان نعمتوں کی طرف تو نظر ہی نہیں آتی کہ میں اس نعمت کو لے کے پھر رہا ہوں, میرے پاس یہ یہ نعمتیں ہیں, اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں جا رہی. اور جو نہیں ہے ہر وقت دوسروں سے موازنہ کرنا, دوسروں سے مقابلہ کرنا, اس چکر میں لگ کر بس ناشکری پہ کمر باندھی ہوئی ہے, اللہ کی دیوی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. فرمایا کہ فہل ينظرون الا سنۃ الاولین, فہل ينظرون الا سنۃ الاولین, فلن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا ولن تجد لسنۃ اللہ تحویلا. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ بری تدبیریں چلتے ہیں وہ در حقیقت جو آخرت میں عذاب آنے والا ہے, آخرت میں وبال آنے والا ہے, وہ لوگ یہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم جو بری تدبیریں چل کر اپنا جو نقصان کر رہے ہیں, اپنا جو ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, وہ کتنا بڑا نقصان ہے ہمارے اوپر. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ کی, وہ لوگ کیا نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو پہلی قوموں کے ساتھ رہا. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو اللہ تعالیٰ پچھلے زمانے میں کافروں کے ساتھ معاملات فرماتے تھے, ہلاکتوں کے, ان کے اوپر عذاب کے, کیا یہ لوگ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ پہلے لوگوں نے بھی پہلی قوموں نے بھی اپنے اپنے نبیوں کو ستایا, اپنے اپنے نبیوں کو تنگ کیا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی. اللہ تعالیٰ نے ان قوم عاد کو, قوم ثبوت کو, کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا, کیا یہ لوگ پہلی قوموں کو نہیں دیکھتے؟ پھر یہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں, پھر یہ طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں, اور اس کو بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چلیں گے تو ہمارا حال بھی کہیں ویسا نہ ہو جائے جو پہلی قوموں کا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ اس بات کو نہیں دیکھتے؟ کہ فہل ينظرون, کیا انہوں نے نہیں دیکھا, ان کفار مکہ نے نہیں دیکھا, الا سنت الاولین, پہلے لوگوں کا طریقہ جو اللہ نے پہلے نافرمانوں کے ساتھ, پہلی قوموں کے ساتھ نافرمانیوں پر کیا, فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا, یہ لوگ ہرگز اللہ کی سنت کو بدلا ہوا نہیں پائیں گے. اگر نافرمانیاں اسی طرح کرتے رہے جیسا کہ یہ اب کرتے ہیں تو یاد رکھیے پھر ان کے ساتھ بھی معاملہ اللہ تعالیٰ وہی کریں گے جو پہلے زمانے میں لوگوں کے ساتھ کرتے تھے. تو اس لیے فرمایا کہ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, اور اللہ تعالیٰ کا عذاب یہ ٹلتا ہوا بھی نہیں دیکھیں گے. جیسا پہلے قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب آتا تھا, اسی طرح ان لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کام وہی کر رہے جو پچھلی قوموں کے تھے, ان پر عذاب آیا تو ان پر بھی آئے گا. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوہ. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ, یعنی مطلب اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما رکھا ہے کہ کافروں کو عذاب دیں گے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ. دنیا میں عذاب دیں, آخرت میں عذاب دیں, یا دونوں جگہ عذاب دیں, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے, نہ اس میں یہ احتمال ہے کہ ان کو عذاب نہیں ہوگا, نہ اس میں یہ احتمال ہے کہ دوسرے بے گناہوں کو عذاب ہونے لگے گا. دونوں باتیں نہیں ہوں گی, کہ عذاب نہیں ہوگا یا بے گناہوں کو ہوگا. مقصود اس کا یہ ہے کہ عذاب کا آنا, اللہ کے عذاب کا نازل ہونا در حقیقت یہ تو ہو کر رہے گا, اور ان کے ذہن میں جو یہ غلط فہمی ہے کہ کافر ہونا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا, اس کی وجہ سے عذاب نہیں آتا, یہ غلط بات ہے. اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ کافروں کے اوپر عذاب آتا ہے. اللہ کا طریقہ یہ بدلا ہوا بھی نہیں پائیں گے, اللہ کا طریقہ یہ ٹلا ہوا بھی نہیں پائیں گے. جیسا پچھلی قوموں کافر پچھلی قوموں کے اوپر جو کافر لوگ تھے ان کے اوپر عذاب آیا, چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں, چاہے دونوں جگہ پر, یہی طریقہ ان کافروں کے ساتھ بھی ہوگا. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا نہ کبھی بدلا ہوا پائیں گے, نہ کبھی ہٹا ہوا پائیں گے, اسی طرح رہے گا اللہ کا وعدہ. اولم یسیروا, کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا زمین میں, کہ وہ کیا وہ لوگ چلے نہیں زمین میں, پھرے نہیں زمین میں, سفر نہیں کیا ان لوگوں نے زمین میں, کہ وہ لوگ یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلی قوموں کا کیا حال کیا, کیسا عذاب دیا. کانوا اشد منہم قوہ, وہ پچھلی قوموں کے لوگ تو ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور تھے, جسمانی طور پر لمبے ترنگے, کتنے فٹ ان کا قد ہوتا تھا, کتنی عمر ان کی ہوتی تھی, بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا نافرمانیوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کفار مکہ, یہ کفار قریش, کیا یہ نہیں دیکھتے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ نے کیا عذاب کا معاملہ کیا, جبکہ پچھلی قوموں کے لوگ بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے, پھر بھی اللہ نے ان کو نہیں بخشا. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض, اور یہ کافر لوگ اللہ کو تھکا نہیں سکیں گے کچھ بھی, نہ زمین میں نہ آسمان میں. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تھکا دیں, اللہ تعالیٰ کو ہم زیر کر لیں, ایسا نہیں کر سکتے. انہ کان علیما قدیرا, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کر سکتے ہیں, ہر چیز کو جانتے ہیں. لہذا کافر یہ چاہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرا دیں گے, اہل ایمان کو شکست دے کر ہم کفر کا غلبہ کر دیں گے, ایمان کا خاتمہ کر دیں گے, اللہ کی کتاب کو دنیا سے مٹا دیں گے, حدیثوں کو مٹا دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہرا سکتے. آج بھی آپ دیکھ لو دنیا میں, اگر غیر مسلموں کا آپ اندازہ لگائیں تو غیر مسلم ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہیں, بہت زیادہ طاقتور ہے, لیکن کیا انہوں نے اہل ایمان کو مٹا دیا, قرآن پاک کو مٹا دیا, دین کو ختم کر دیا؟ الحمدللہ آج بھی اللہ کا شکر احسان ہے ان اہل دین کی, اہل ایمان کی اکثریت آج بہت بڑی تعداد ہے, باوجود یہ کہ اہل کفر اپنی تمام تر سازشیں کرتے رہے, اپنی تمام تر کوششیں کرتے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹا نہیں سکے, اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ لوگ یہ جو سمجھتے ہیں یہ جو غیر مسلم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے طاقتور ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو طاقت دے رکھی ہے غیر مسلموں کو دنیا میں یہ تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے ان کو, یہ تو اللہ کی طرف سے ان کو کیا ہے ڈھیل ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کی پکڑ کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو تباہ و برباد کر کے ڈال دیتے. حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو پینے کا گلاس پانی تک نہ دیتے, لیکن دنیا کی کوئی قیمت نہیں. یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا معاملہ ایک مخصوص وقت تک مؤخر کر رکھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا تادیبی کاروائی انسان ایک وقت کے بعد کرتا ہے, کچھ عرصے تک دیکھتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی بندے کو ڈھیل دیتے ہیں موت تک کی کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس موت تک کی ڈھیل ہے, جو کرنا ہے کر لو, ظلم کرنا ہے ظلم کر لو, زیادتی کرنی ہے زیادتی کر لو, گناہ کرنا ہے گناہ کر لو, لیکن ڈھیل کب تک کی ہے؟ موت تک کی ڈھیل ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی چلو بچوں کو سال بھر پڑھنے دو, سال کے آخر میں ان کا حساب کتاب کریں گے پورا کہ کتنی غرادریاں کی, کتنی انہوں نے چھٹیاں کی, کتنا انہوں نے جناب نمبر لیے کیا نہیں لیے, سال کے آخر میں دیکھا جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پہ ڈھیل دی ہوئی ہے کہ چلو جی کرو, لیکن کب تک؟ اس وقت تک جب تک انسان کی موت نہیں آتی. فرمایا ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا, اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا مؤاخذہ کرتے, لوگوں کی پکڑ کرتے ان کے اعمال کی وجہ سے, ما ترک علی ظہرہا من دابا, اللہ تعالیٰ زمین پر چلنے والے ایک چیز کو بھی, زمین پر چلنے والے ہلنے والے ایک چیز کو بھی نہ چھوڑتے. ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی, لیکن اللہ نے اس مؤاخذے کو, اس پکڑ کو, اس حساب کتاب کو, ان سزاؤں کو, ان جزاؤں کو ایک وقت مقررہ تک چھوڑا ہوا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس وقت میں حساب کتاب کروں گا, درمیان میں نہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, پھر جب انسان کا وہ وعدے کا وقت آئے گا, وقت مقررہ آئے گا, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا, پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھی طریقے سے, اللہ سب اللہ کی نگاہ میں ہیں, اس کے سارے بندے یعنی سب بندوں کے اوپر اللہ کی نگاہ ہے, کس نے کیا کیا نام اعمال ہر انسان کا ہوگا, ہر انسان کا نام اعمال, اور نام اعمال بھی ایسا کہ ہر چیز اللہ کے سامنے گواہی دے گی کہ یا اللہ اس نے یہ کیا تھا, یا اللہ اس نے یہ کیا تھا, یا اللہ اس نے یہ کیا تھا, ہر چیز اس کے سامنے گواہی دینے والی ہے. اس لیے بھائی کبھی انسان غلط راستے پر چلے تو ٹھیک ہے دنیا میں تو چلتا ہے, کوئی نمازیں نہیں پڑھتا, کوئی روزے نہیں رکھتا, کوئی جھوٹ بولتا ہے, کوئی کام اپنا ذمہ داری سے نہیں کرتا, جو بھی ہے سب چلتا ہے, لیکن برے کاموں کا انجام برا ہوتا ہے, اچھے کاموں کا انجام اچھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ برا کاموں کا انجام فوراً نہیں کر دیتے انسان کے ساتھ, ایک وقت مقررہ تک اس کو مؤخر کیا. اور یہ تو قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ سورۃ الزلزال ہے نا, سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یوم اذن تحدث اخبارہ, جس دن کے ہر چیز بتائے گی اس انسان کی, اس کی نفس کی خبروں کو, ہر چیز بولے گی, یا اللہ زمین بولے گی اللہ اس نے گناہ یہاں کیا, ہاتھ بولیں گے کہ یا اللہ اس نے یہاں یہ گناہ میرے ہاتھوں سے کیا تھا, پیر کہیں گے کہ یا اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا, آنکھیں کہیں گے کہ یا اللہ اس نے یہ چیز دیکھی تھی. یوم اذن تحدث اخبارہا, جس دن کے چیزیں جو ہیں اس کی خبریں بتائیں گی, کوئی چیز انسان اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی, نہ انسان انکار کر سکے گا نہ انسان اس کو جھٹلا سکے گا. اس لیے جب اپنا وقت مقررہ آئے گا تو ہر چیز, ہر بات, ہر عمل انسان کا اللہ کی نگاہ میں ہے, کوئی چیز اللہ کی نگاہ میں, اللہ کے علم سے باہر نہیں. اس لیے جو لوگ برا کام کرتے وہ سوچنے کے ایک وقت ہے، محدود وقت ہے، برا کام کرنے کی ڈھیل ہے. قرآن کریم نے فرمایا نا ولا کی یؤخرہم الی اجل مسمی، ان کی جو پکڑ ہے، ان کی جو سزا ہے، وہ ایک وقت مقررہ تک اللہ نے مؤخر کر رکھی ہے، ایک وقت مقررہ تک، اس سے زیادہ نہیں. آدمی ذرا سی کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے نا اور کوئی اس کی وقتی طور پہ پکڑنی ہوتی تو بڑا آپے سے باہر ہو جاتا کہ میں تو ایسا ہوں، میرے تو بڑے تعلقات ہیں، میرے تو بہت جاننے والے ہیں، میرے پاس تو یہ ہے، میں تو پیسوں کو بھی لے آؤں گا، میں تو ملنے جلنے والوں کو بھی لے آؤں گا، یہ طاقتیں بھی استعمال کر لوں گا. لیکن سب جب وقت آتا ہے نا مشکل، سب چیزیں انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی، کوئی چیز باقی نہیں بچتی انسان. اسی طرح لیکن کب تک چلے گا؟ موت تک چلے گا، حد سے حد زیادہ زیادہ موت تک. موت کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، دنیا میں بھی اللہ کا اپنا نظام ہے. اس لیے بھائی کبھی کسی کا برا مت کرو، ہمیشہ اس کو سوچو کہ اپنے اعمال کی انسان فکر کرے، اپنا کرنے کا کام پورا کرو، بس اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، خود سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرو، اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے اوپر. اللہ سے عافیت مانگے انسان، اللہ سے خیر مانگے، بھلائی مانگے، دوسرے انسانوں کا بھلا کرو، دوسرے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. معافی کرو، دوسروں کو معاف کرو، اللہ تعالیٰ معافی کو بے تحاشا پسند فرماتے ہیں. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ خود مغفرت کرنے والے، اللہ تعالیٰ خود رحم کرنے والے، وہ معافی کو بے تحاشا پسند فرماتے ہیں. ہمارے ہاں جب کسی کے پاس کوئی عہدہ آ جائے، کوئی منصب آ جائے، وہ تو ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ پتہ نہیں کیا تیس مار خان بن گیا. کسی کے ساتھ نہ معافی ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی نرمی ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی محبت ہے، بس اپنی دنیا میں مگن ہے. ایسے لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا دنیا اور آخرت. اللہ تعالیٰ کسی کو بہت کچھ دیتے ہیں، وہ انسان جتنا اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے، جتنا اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ اس کی آزمائش کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے دنیا میں اس کو سب کچھ دیا، یہ کس راستے کو اختیار کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ فاطر ختم ہو گئی، اب انشاءاللہ سورہ یاسین اللہ نے چاہ شروع فرمائے کریں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا رب کریم ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا رب کریم یا رب کریم ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی تکلیفوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا رب کریم تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا یا اللہ ان سب کو یا اللہ بہترین ان کی مرضی کے مطابق کام فرما دیجئے، ان کو بہترین جزا عطا فرما دیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.